الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. پچھلی نشست میں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ علماء کی دعوت کے باب میں بعض موقعوں پہ حدود سے تجاوز ہوا ہے. یعنی اس دعوت کی نوعیت کیا ہے، اس کے لیے کن لوگوں کو اٹھنا چاہیے، اس کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، اس کا کانٹینٹ یا اس کے مشمولات کیا ہیں، اس میں قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے، مثبت طور پر وہ سب باتیں میں نے میزان میں بیان کر دی ہیں. لیکن حدود سے جو تجاوزات ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں آپ کے سامنے اپنا ایک مضمون اپنی کتاب برہان سے پیش کر رہا ہوں. اس کی ابتدا ہو گئی تھی، اور جو پہلا عنوان تھا وہ یہ تھا کہ حق کی حتمی حجت. یعنی یہ سوال کہ کیا ایک عالم بھی یہ کہہ کے اپنی بات پیش کرے گا کہ میں بالکل واضح حق پر کھڑا ہوں، ادنا درجے میں بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے خدا نے یہاں کھڑا کیا ہے، کیا اس کا لب و لہجہ بھی وہی ہوگا جو خدا کے پیغمبر کا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی حد یہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی ہے. اس وجہ سے اب یہ حق اس زمین پر کسی شخص کو بھی حاصل نہیں رہا، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، اب یہ حق اس زمین پر کسی شخص کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ اپنے کسی رائے اور نقطۂ نظر کو حق کی حتمی حجت اور اپنے کسی قول و فعل کو حق و باطل کا معیار قرار دے کر لوگوں سے اس کی پیروی کا مطالبہ کرے. یہ حق اب کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ صرف پیغمبر کا حق ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فل یحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. بس وہ لوگ جو اس کے حکم سے گریز کرتے رہے ہیں اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی دردناک عذاب انہیں پکڑے. یعنی پیغمبر کے معاملے میں صورتحال یہ ہوتی ہے، کسی عالم کو اپنی دعوت لے کر اٹھتے ہوئے کبھی یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا. اور یہ صرف اسی کا مقام ہے، پیغمبر کا مقام ہے کہ اس کے متعلق خود عالم کا پروردگار یہ اعلان کرے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تم ہی کو حکم نہ مانے، اور جو فیصلہ تم کر دو اپنے دلوں میں تنگی محسوس کیے بغیر اس کے آگے اپنے سر نہ جھکا دیں. پہلی آیت سورہ نور کی ہے اور یہ سورہ نساء کی. یہ پیغمبر کا مقام ہے، یعنی وہ آخری اتھارٹی ہے، وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا متاع ہے، اس کے سامنے ہر ایک کو سر جھکانا ہے. اور یہ آخری جگہ ہے جس کو قرآن نے واضح کر دیا کہ اگر اللہ کا پیغمبر کسی معاملے میں، کسی دنیاوی معاملے میں بھی کوئی فیصلہ کر دے تو دل میں تنگی محسوس کیے بغیر اس کے سامنے سر جھکانا ہوگا. درا حالے کہ یہ ممکن ہے کہ جس آدمی کے خلاف فیصلہ کیا جائے وہ جانتا ہو کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوا، اس کے باوجود پیغمبر کا یہ درجہ ہے. اللہ کے پیغمبر کے بعد اب اس زمین پر جو شخص بھی یہ دعوت لے کر اٹھے اس کا منصب یہی ہے کہ وہ اپنی بات قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرے. یعنی عالم یہ نہیں کہے گا کہ مجھ پہ الہام ہوا ہے، یہ حقیقت مجھ پر کھول دی گئی ہے، میرے پروردگار نے اس جانب میری رہنمائی کر دی ہے، میں ایک بینہ لے کر آ گیا ہوں، میرے پاس ایک حتمی حجت ہے، مجھے خدا نے اس زمانے میں قائم الزمان کا منصب عطا کر دیا ہے. ان میں سے کچھ نہیں کہے گا، وہ صرف یہ کہے گا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کے لیے میرے پاس قرآن میں یہ دلیل ہے، سنت میں یہ دلیل ہے. اور اگر کوئی معارضہ کرتا ہے تو ان دلائل کی وضاحت کرے گا، اور ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی معارضہ کر کے اس کی دلیل کی غلطی واضح کر دے. وہ اپنی بات قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور اس کے بارے میں مخاطبین پر واضح کر دے کہ یہ اس کی تحقیق ہے۔ یہ دیکھیے صورتحال یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کا الہام ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ بات مجھے آسمان سے بتا دی گئی ہے، یہ مجھ پر الہام کر دی گئی ہے، یہ نہیں۔ وہ یہ کہے یہ میری تحقیق ہے اور اس کے بارے میں مخاطبین پر واضح کر دے کہ یہ اس کی تحقیق ہے اور وہ اس کی صحت پر مطمئن ہے، لیکن اس میں غلطی کا امکان وہ بہرحال تسلیم کرتا ہے۔ یعنی اپنی بات اس متواضع مقام پر کھڑے ہو کر عالم کو پیش کرنی ہے، اس کو لوگوں سے جو کچھ کہنا ہے بربنائے دلائل کہنا ہے، اور صرف ان دلائل کی قوت ہے جس کی بنا پر ان سے اپنی کوئی بات منوا لینی ہے۔ یعنی یہ کہہ کر نہیں کہ مجھ پر حقائق واضح کر دیے گئے ہیں، مجھے اس زمانے کے لیے معمور کیا گیا ہے، میں ایک مبعوث کی حیثیت سے کھڑا ہوں، میری بات تم کو ہر حال میں ماننی ہے، نہیں۔ اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ میری تحقیق ہے، میں اس کی صحت پر مطمئن ہوں، اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، یہ دلائل ہیں، ان دلائل کی قوت سے میں اپنی بات تم سے منوانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اب کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی خواب اور کوئی شرح صدر بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ سب وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والوں، تحریکیں برپا کرنے والوں نے اپنے لیے استعمال کیے۔ اس کے علاوہ اب کوئی الہام، کوئی القاء، صوفیانہ تعبیر کے ساتھ جو لوگ اٹھے اور انہوں نے دعوت کا کام کیا، جس کو ہمارے ہاں تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے، انہوں نے القاء اور الہام کے دعوے کیے۔ اس کے علاوہ اب کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی خواب، یہ خواب پہلے بھی سنائے جاتے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بہت سنائے گئے ہیں، کوئی خواب اور کوئی شرح صدر، یعنی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے سامنے آپ اس کی دلیل کی غلطی واضح کرتے ہیں، وہ جواب میں استدلال کرنے کے بجائے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو شرع صدر ہے اپنی بات پر۔ یعنی یہ کسی انسان کا شرع صدر نہیں بلکہ دلائل کی قوت ہے جس کو سامنے آنا چاہیے، اور کوئی شرع صدر بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے حامل کے متعلق یہ دعویٰ کیا جائے کہ ان الحق یدور ماؤ ہے سو دار، ان الحق یدور ماؤ ہے سو دار، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ شاہ صاحب نے، شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب اوقات میں یہ بتایا ہے کہ ہماری اس تعبیر کے مطابق جو اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ہیں ان کا منصب اور مقام کیا ہوتا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ بس حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ یہ صاحب اوقات نے، اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، یہ صاحب اوقات نے اس ہستی کا مقام بیان کیا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید کی، یہ صاحب اوقات نے، اور شاہ اسماعیل شہید خود ایک عالم کی حیثیت سے بہت بڑے دائی تھے، انہوں نے سید احمد شہید کا ساتھ دیا اور اس سے پہلے پورے بر صغیر میں دعوت برپا کی، بہت سے لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور پھر خود بھی بارہ کوٹ کے مقام پر لڑتے ہوئے سید احمد کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ صاحب اوقات نے اس ہستی کا مقام بیان کیا ہے جو شیخ احمد سرہندی کی اصطلاح میں ولایت علیہ کے مقام پر فائز ہوتی ہے، بلکہ صرف یہی نہیں، اس کے بارے میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ فالحق کو تابع لہو لا متبو، بس حق اس ہستی کے تابع ہوتا ہے، وہ حق کے تابع نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے تمام دعوی بالکل باطل دعوی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حق صرف خدا کے پیغمبروں کا ہے کہ وہ اس لب و لہجے میں کلام کریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم بغیر کسی تردد کے کہہ سکتے ہیں کہ ان الحق یدور ماؤ ہے سدار، وہ جہاں گھومیں گے حق ان کے ساتھ گھومے گا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ذات حق کا معیار ہوتی ہے، لیکن ان کے بعد یہ دعویٰ کرنا کسی کا کام نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، اللہ کی کتاب کا جو کچھ علم میرے پاس ہے اور پیغمبر کے ارشادات سے جو کچھ میں نے دین کو سمجھا ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ یہ دعوی بالکل باطل دعوی، کسی شخص کو بھی حق نہیں ہے۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بعد پھر بعض غیر محتاط لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے معراج کے واقعات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے الہام بیان کرتے ہیں، بلکہ بہت سی روایات تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں میں حاصل کر کے روایت کر دیتے ہیں. اسی سے خوابوں کی ایک دنیا وجود میں آتی ہے, اسی سے مہدویت کے دعوے نکلتے ہیں, اور اسی کا آخری نتیجہ پھر بعض اوقات بعض تاویلات کے ساتھ نبوت کے دعوے ہیں. دوسری چیز سم و طاعت. یہ معاملہ ہمارے زمانے میں خاص طور پر پیش آیا, لیکن صوفیانہ تعبیر کے ساتھ جو دعوتیں اٹھیں ان میں بھی پیش آتا رہا. وہ بیعت لیتے رہے ہیں, اور یہ بیعت کم و بیش تمام صوفیہ کے سلسلوں میں لی گئی. ہمارے زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت زور شور کے ساتھ یہ تصور پیش کیا. دوسری حد یہ ہے کہ لوگوں سے اپنی ذات کے لیے سم و طاعت کا مطالبہ بھی صرف پیغمبر ہی کر سکتا ہے. اپنی ذات کے لیے سم و طاعت کا مطالبہ, وہ بے شک اپنی قوم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ عبد اللہ واتقوا واطیعون, اللہ کے بندے بن کر رہو, اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ پیغمبر کا مقام ہے, اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے, وہ اس کے لیے مامور ہے کہ یہ کہے, وہ یہی بتانے کے لیے آتا ہے. اس کو خدا نے متاع کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیجا ہے, اور اس کا یہ کہنا اس کی نبوت کا عین تقاضا ہے. وہ یہ کہے گا اور پوری شان کے ساتھ کہے گا کہ اطیعون, میری اطاعت کرو. اس کے بعد یہ حق اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے اولی الامر یعنی ان کے حکمران ہیں, جو قرآن و سنت کے حدود میں, یعنی وہاں تو کیا ہے, وہاں مطلق اطاعت ہے, میری اطاعت کرو, وہاں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. وہ متاع مطلق کی حیثیت سے مطالبہ کرتے ہیں, لیکن ان کے تحت حکمران قرآن و سنت کے حدود میں ان سے سم و طاعت کا مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے بھی یہ حق قرآن مجید کی روح سے اس شرط کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ وہ تمام نزاعات میں معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں, اور فیصلے کے لیے امرہم شورا بینہم کے اصول کی پابندی کریں. یعنی ہمیں جو اصول دیا گیا ہے نظم ریاست کو چلانے کے لیے, وہ امرہم شورا بینہم کا اصول ہے, اس کی پیروی کریں. یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہے. قرآن مجید کی سورہ نساء میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. دین میں یہ حق, کون سا حق؟ سم و طاعت کا مطالبہ کرنے کا حق. سنو اور مانو, سم و طاعت کا مطلب ہے سنو اور مانو. دین میں یہ حق ان تین کے لیے بے شک ثابت ہے, یعنی اللہ, وہ تو کائنات کا خالق ہے اس لیے اس کی اطاعت کی جائے گی, یعنی اللہ, اس کا پیغمبر, پیغمبر کو اللہ کی طرف سے یہ مرتبہ دیا گیا ہے, اور مسلمان حکمران اس کے حدود میں نے واضح کر دیے ہیں. چنانچہ بیعت سم و طاعت بھی اب اللہ کے پیغمبر کے بعد ان اولی الامر ہی کے لیے ہے. نبوت ختم ہو گئی, اب پیغمبر کا کوئی سوال نہیں ہے, اولی الامر البتہ چاہیں تو وہ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں. رہے دین کے دوسرے دائی, تو ان کے لیے یہ حق چونکہ قرآن و حدیث کے پورے ذخیرے میں کسی جگہ ثابت نہیں ہے, اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ جو مطالبہ لوگوں سے کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ جو مطالبہ, یعنی حق واضح کریں گے, اس کی دعوت دیں گے, پیغام پہنچائیں گے, دلیل اور حجت کے ساتھ اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, زیادہ سے زیادہ جو مطالبہ ان سے کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بر و تقویٰ کے کاموں میں ان سے تعاون, اور اللہ تعالیٰ کے حکم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کی پیروی میں ان کی مدد کریں. بس یہ مطالبہ ہے جو دین کے دائی, حق کے دائی, علماء لوگوں سے کر سکتے ہیں. ایک کیا, ایک یہ کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ, کہ میں نیکی اور تقوی کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں, میرے ساتھ تعاون کرو, میری مدد کرو. سم و طاعت کا سوال نہیں ہے, مدد کرو. اور دوسرے کیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, یہ اللہ کی دعوت ہے, اللہ کا پیغام ہے, تم اس کو صحیح سمجھتے ہو, میری بات درست ہے, میں کام صحیح کر رہا ہوں, تو میرے مددگار ہو, یہ اللہ کی مدد ہے. کی پیروی میں ان کی مدد کریں اور اس مقصد کے لیے باہمی مشورے سے کوئی نظم اگر قائم کیا جائے. یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی عالم تنہا یہ کام کر رہا ہے, اپنے چند تلامذہ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. انبیاء علیہ السلام نے بھی اس طرح کیا ہے, ہماری تاریخ میں بھی علماء کرتے رہے ہیں. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں یا کوئی تنظیم بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں. اس کا تعلق تمدنی حالات سے ہے, یہ کوئی دین کا مطالبہ نہیں ہے. ایک دائی اور ایک عالم اپنے حالات کے لحاظ سے, اپنے زمانے کے لحاظ سے, اپنے تمدن کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. اگر یہ ضرورت محسوس ہو تو اوفو بالعقود کی عام ہدایت. اوفو بالعقود کی ہدایت کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں فرمایا ایمان والوں اپنے عہد و پیمان پورے کرو. یعنی اگر کوئی باہمی مشورے سے نظم قائم کیا جائے گا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو طے کر لی جائیں گی کہ ہم سب مل کے اس کی پابندی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام ہدایت کر رکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی عہد و پیمان کرو تو اس کی پابندی کرو. تو اوفو بالعقود کی عام ہدایت کے تحت اس کے پابند رہیں. یعنی یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ نیکی اور تقوی کا کام اگر تم میرے کام کو سمجھتے ہو تو تعاون کرو. یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام خدا کا کام ہے, خدا کے دین کا کام ہے. اگر تمہیں یہ احساس ہے, لوگوں سے کہا جا سکتا ہے کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں, فی الجملہ میری بات ٹھیک ہے, آخری اور حتمی حجت تو میرے پاس نہیں ہے, وہ تو اللہ کے رسول کے پاس ہے, لیکن اگر فی الجملہ میرے کام کو درست سمجھتے ہو تو یہ پھر اللہ کے دین کی نصرت ہے اور تم بھی اس میں مدد کرو. مدد کرو, تعاون کرو, مدد کرو. اور اگر کوئی نظم قائم کیا جائے تو جو چیزیں طے کر لی جائیں باہمی طور پر مل کر, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو چیزیں طے کر دی گئی ہیں. اللہ کی اطاعت کرنی ہے, رسول کی اطاعت کرنی ہے. اسی طرح حکمران اگر مقرر کر دیا گیا ہے, منتخب ہو گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کے اندر اس کی اطاعت کرنی ہے. اس میں بھی وہ اصول موجود رہے گا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی معصیت میں کسی کو یہ اطاعت نہیں ہے. وہاں تو یہ ٹھیک ہے, یعنی یہ سب کچھ طے کر دیا گیا ہے. لیکن جہاں تک دین کے دائی کا تعلق ہے, وہ اگر کوئی باہمی نظم بھی قائم کرتا ہے, کوئی ادارہ بناتا ہے, کوئی تنظیم قائم کرتا ہے, تو اس میں جو چیزیں طے کی جائیں گی, اور وہ ظاہر ہے کہ علم و عقل کی روشنی میں طے کی جائیں گی, لوگ مل کے طے کریں گے, اس میں کسی کی کوئی خصوصی حیثیت نہیں ہے. جو چیزیں بھی مل کے طے کر لی جائیں, جیسے ہم کوئی کاروباری معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی پابندی بھی ضروری ہے, سب لوگوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کی حیثیت سے, رسول کی حیثیت سے سم و طاعت کا حق جیسا کہ اوپر بیان ہوا یقیناً ثابت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہے, ایک حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے, ایک حیثیت دین کے دائی کی بھی ہے. جیسا کہ اوپر بیان ہوا یقیناً ثابت ہے, یعنی رسول کی حیثیت سے ہم سب قیامت تک آپ کی اطاعت کے پابند ہیں. لیکن آپ دعوت لے کے اٹھے تھے, لیکن دائی کی حیثیت سے آپ نے بھی جو زیادہ سے زیادہ مطالبہ دائی کی حیثیت سے, دیکھیے رسول کی حیثیت کیا ہے, آپ نے ہمیں دین دیا, فرمایا اس کی پابندی کرو, یہاں ہم سب آپ کی اطاعت کے پابند ہیں. جس چیز کو آپ دین قرار دیں وہی دین ہے. قیامت تک دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو یہاں تو چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے آپ کو خدا کا پیغمبر مان لیا, پیغمبر ماننے کے لیے دلائل طلب کریں گے, لیکن پیغمبر مان لیا تو پھر سمعنا و اطعنا, پھر سمع و طاعت ہی, پھر سنیں گے اور سر جھکا دیں گے. رسول کے معاملے میں یہی آپ کی حیثیت ہے. دین میں جو آپ دیں گے وہ مانا جائے گا. اس کے آگے بھی, یعنی اگر آپ کسی دنیوی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں گے تو وہاں بھی دل میں تنگی محسوس کیے بغیر سر تسلیم خم کیا جائے گا. یہ رسول کی حیثیت ہے. آپ دعوت برپا کرنے کے لیے اٹھے, یعنی اللہ کی طرف سے مامور ہوئے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں. تو اب لوگوں سے آپ نے کیا مطالبہ کیا, یعنی دعوت کے کام کے لیے. دیکھیے ایک ہے دین جو آپ نے دیا, یا کسی کے بارے میں جو فیصلہ آپ نے کیا اس میں تو آپ کی اطاعت کی جائے گی, لیکن جب آپ دعوت کے لیے اٹھے تو آپ نے لوگوں کو اپنا ساتھ دینے کے لیے کہنا تھا. اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ جو مطالبہ اپنی قوم سے کیا وہ یہ تھا. یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا تھا اور ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تھی, اور اس وقت یہ کہا تھا کہ فَأَيُّكُمْ يُوَاعِمْنِي عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي پھر تم میں سے کون مجھ سے یہ بیعت کرتا ہے کہ وہ اس کام میں میرا بھائی اور میرا ساتھی بن کر رہے گا؟ میرا بھائی اور میرا ساتھی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی کی حیثیت سے جو لوگ ساتھی بنے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. وہی لفظ استعمال ہوا ہے یہاں, آئیں یکون اخی و صاحبی. صحابہ کا مطلب یا صحابی کا مطلب ہے صحبت اٹھانے والے, ساتھ دینے والے, یا آپ کے ساتھی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ. تو حضور نے بھی جو مطالبہ کیا وہ یہ نہیں کہ تم اس معاملے میں بھی سم و طاعت کے کسی نظم میں بند ہو گئے تو تب دعوت برپا ہوگی. اصل میں جب غلط ہدف طے کر لیے گئے کہ ہم کو انقلاب برپا کرنا ہے اور فلاں کام کرنا ہے, تو پھر یہ چیزیں بھی وجود پذیر ہو گئیں. دین کے دائی کی حیثیت سے ایک عالم کو بھی زیادہ سے زیادہ جو مطالبہ کرنے کا حق ہے وہ وہی ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ فَأَيُّكُمْ يُوَاعِنِي عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي. لہٰذا اخوت و صحبت کی بیعت وہ اگر چاہیں تو اپنے رفقا سے لے سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی بیعت ہی لینی ہے, یہ کوئی دین کا مطالبہ نہیں ہے, کوئی نظم قائم کیا ہے, کچھ رفقا ساتھ ہیں, اگر ان سے کوئی عہد لینا ہی ہے تو وہ کس چیز کا عہد ہوگا؟ اخوت اور صحبت کا. میرا ساتھ دو گے, میرے بھائی بن کر رہو گے. لیکن بیعت سمع و طاعت کا مطالبہ ہرگز نہیں کر سکتے. یہ بیعت صرف حکمرانوں کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقبہ کے مقام پر یثرب کے لوگوں سے یہ بیعت اس وقت لی جب انہوں نے حکمران کی حیثیت سے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی. اس سے پہلے 13 سال تک ام القریٰ مکہ میں آپ نے اس بیعت کا مطالبہ لوگوں سے کبھی نہیں کیا. یعنی جب ایک نظم قائم ہوتا ہے, اجتماعی نظم, ایک حکومت قائم ہوتی ہے, تو حکمران کی حیثیت سے پھر قانون کی پابندی کرائی جاتی ہے. یہ در حقیقت اس زمانے کے لحاظ سے اس کی تعبیر تھی. اس وقت ہم نے اس کی دوسری صورتیں ایجاد کر لی ہیں. اب اس طرح سے بیعت نہیں لی جاتی, لیکن جس وقت ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں تو وہ حلف اٹھاتے ہیں. یعنی وہ بھی گویا ایک نوعیت سے اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ جو اس وقت لوگوں نے دیا ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے, ہم سب اس کا حصہ ہیں, اور اب جو قواعد طے ہیں, جو قانون بنا ہوا ہے, اس کے مطابق ہم نظم حکومت کو چلائیں گے اور قانون کے پابند رہیں گے. تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہر شخص کو بہت مطلب رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے زمانے میں اس کا بہت غلغلہ بلند ہوا اور پھر کہا گیا کہ اصل میں اسلام کا صحیح طریقہ اور نبوی دعوت کا طریقہ یہی ہے کہ بیعت سمع و طاعت کے ساتھ لوگ ایک نظم بنائیں, ایک جماعت بنائیں, ایک تنظیم قائم کریں, اور پھر جو شخص بھی دعوت کے لیے اٹھا ہے اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں. میں نے اس پر شدید تنقیدیں کی اور یہ سب تنقیدات دیکھی جا سکتی ہیں. اس کی وجہ وہی تھی کہ جب دعوت کے لیے لوگ اٹھ رہے ہیں تو ان کو کسی حال میں بھی خدا و رسول کے قائم کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اپنی بات کو حق کی حتمی حجت کہہ کے پیش کرنا یہ حدود سے تجاوز ہے. بالکل اسی طرح سے لوگوں سے سم و طاعت کا مطالبہ کرنا دعوت کے کام میں یہ حدود سے تجاوز ہے. ہرگز اس کا کسی کو حق نہیں ہے. میں نے عرض کر دیا ہے کہ اول تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی تنظیم قائم کی جائے, لیکن اگر کوئی نظم قائم کرنا بھی ہے تو وہ اخوت و صحبت کی بنیاد پر قائم ہوگا. اس کے بعد التزام جبات. تیسری حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انا آمرکم بالجماع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میں تمہیں التزام جماعت کا حکم دیتا ہوں, جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہوں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کی بھی انتہائی غلط تعبیرات بعض دائیوں نے, بعض اہل علم نے دور حاضر میں کی ہیں, قدیم میں بھی کرتے رہے. اور یہ روایت مسند احمد کی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ بہت موضوع بحث بنی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے. انا آمرکم بخمس, اللہ امرنی بہن بالجماع والصم والطاع والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کا حکم اللہ نے دیا ہے, التزام جماعت کا, سم و طاعت, ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ بات اصرار کے ساتھ کہی گئی کہ اسلام کے وہ ارکان تو لوگوں کو معلوم ہے, نماز, روزہ, لیکن لوگ نہیں جانتے کہ خدا کے پیغمبر نے تو یہ بھی کہا ہے. لہٰذا ہم حضور کے اس ارشاد کے امتثال میں لوگوں سے سم و طاعت کی بیعت بھی لے رہے ہیں, اور ہم اپنی جماعت کے ساتھ ان کو جڑ کر رہنے کے لیے بھی کہتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سمو طاعت کا معاملہ میں نے واضح کر دیا، اب التزام جماعت کا بھی سن لیجئے کیا نوعیت ہے اس کی۔ تیسری حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انا امرکم بالجماع، میں تم کو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہوں، اس میں التزام جماعت کا جو حکم بیان ہوا ہے، التزام جماعت جماعت کے ساتھ ہو کر رہنے، جماعت میں شامل ہو کر رہنے، اس کا تعلق سن لیجئے، اس کا تعلق مسلمانوں کے نظم سیاسی سے ہے۔ اصل میں اردو کے لفظ جماعت کو عربی زبان میں پڑھ لیا گیا ہے، عربی زبان میں پارٹی جماعت اس کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ نے اپنا نظم اجتماعی قائم کر لیا ہے، اس کو عربی زبان میں الجماع کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور جو افتراق پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور ایک حکومت مسلمانوں کی قائم ہو گئی، تو اس کو صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے عام الجماع کہا، عام الجماع، یہی الجماعت کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اب ہمارا نظم سیاسی ایک جگہ پر آ گیا ہے۔ انا امرکم بالجماع میں التزام جماعت کا جو حکم بیان ہوا ہے اس کا تعلق مسلمانوں کے نظم سیاسی سے ہے۔ یعنی اس وقت مثال کے طور پر پاکستان میں ہمارا ایک سیاسی نظم قائم ہے، افغانستان میں ایک سیاسی نظم قائم ہے، ایران میں ایک سیاسی نظم قائم ہے، بہت سے ممالک ہیں، 50-55 اس وقت مسلمان ممالک ہیں جن میں سیاسی نظم قائم ہے۔ یہ سیاسی نظم ایک قوم کی سطح پر قائم ہو جائے یا یہ پوری مسلمان امت کی سطح پر قائم ہو جائے، دونوں صورتوں میں الجماعت کا اطلاق اس نظم پر ہوگا، میرے گروہ، میری جماعت، میرا طائفہ اس پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی سب مسلمانوں نے مل کر کسی ایک خطے میں یا دنیا بھر میں مل کر اپنا ایک سیاسی نظم قائم کر لیا، یہ الجماعت ہے۔ چنانچہ ابن عباس کی جو روایات امام بخاری نے اس سلسلے میں نقل کی ہیں ان میں یہ بات پوری صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من را من امیرہ شیئن یکرہ فلیصبر علیہ فإنہ من فارق الجماع شبرن فماتا الا ماتا میتت جاہلیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے اپنے امیر کی طرف سے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامی اصطلاحات میں امیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس سیاسی نظم ہو یا جس کو نظم سیاسی کی طرف سے مقرر کیا جائے، اس کے سوا کسی دوسرے امیر کا کوئی سوال نہیں۔ ہمارے ہاں علماء کی جماعتیں بنی ہیں، ان کے سربراہ امیر ہیں۔ یہ لفظ کا انتہائی غلط استعمال ہے، صدر کہیے، وزیر اعظم کہیے، جو بھی لفظ استعمال کرنا کر لیجئے، لیکن یہ کہ امیر کا لفظ، یہ تو اس وقت استعمال ہوگا جب سیاسی اقتدار کسی شخص کے پاس ہو۔ جس نے اپنے امیر کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی اسے چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے الگ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ اب یہاں لفظ جماعت، یعنی یہ استعمال ہوا ہے من خرج من الجماع، معاف کیجیے گا، فإنہ من فارق الجماع، یہی روایت، بین ہی یہی روایت حضرت ابن عباس نے ایک لفظ کی تبدیلی سے روایت کر دی، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہاں الجماعت سے کیا مراد ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرہ من امیرہ شیئن فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرن مات میتت جاہلیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جسے اپنے امیر کی کوئی بات ناگوار گزرے اسے چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی اقتدار کی اطاعت سے نکلا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ تو یہ واضح کر دیا انہوں نے الجماع کی جگہ لفظ السلطان استعمال کر کے کہ اس سے مراد فلاں اور فلاں کی جماعت نہیں ہے، اور نہ اس طرح کی جماعتوں کا کسی شخص کو امیر کہنا چاہیے، اس سے مراد مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے، مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ انا امرکم بالجماع، میں تمہیں جماعت کے ساتھ رہنے کے لیے کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو اس سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اس سے سرکشی نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے حکمران اور قانون اور ضابطے کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، یہ تعلیم دی گئی ہے ہم کو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یا کوئی اور آدمی اٹھے ایک جماعت قائم کرے اور یہ کہے کہ میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اس جماعت کے ساتھ مل کر رہنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ مسلمانوں کا نظم اجتماعی، میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں اس میں قائم ہے، اس نظم اجتماعی سے سرکشی نہ کی جائے، اس کے ساتھ جڑ کر رہا جائے۔ اور نظم اجتماعی سے مراد ہے ریاست، نہ کہ حکومت۔ حکومت سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ریاست کے نظم کو توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ السلطان اقتدار ہے، بادشاہ نہیں بلکہ اقتدار، ریاست، اس کا نظم، اس کے لیے یہ تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے وابستہ ہو کر رہنا چاہیے تاکہ انارکی نہ ہو۔ اس وقت جو لوگ اس نظم سے بغاوت کر کے اسلامی نظام کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اصل میں وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو یہ روایت سنائی جائے۔ جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے، وہ جب نظم اجتماعی کی پابندی کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں تو ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ نظم اجتماعی ہے جس کے لیے آگے اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں سم و طاعت کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ بحث بھی ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر